بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شی آڈیو کی جانب سے کتاب حقیقت ذوالقرنین آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 25. یعنی فیلپ اس کا نانا تھا. اب اگر زعفران دے دیتے تو اس کا نام زعفران ہو جاتا یا اسی طرح کوئی اور پودا. پھر کہتے ہیں کہ ارسطو کا شاگرد تھا, اس کا ہم کلاس تھا, پیغمبر تھا, یا پھر یہ کہ ارسطو اسکندر کا وزیر تھا, مشاور تھا, کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کا بیٹا تھا, کبھی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کی ناجائز اولاد تھا. اہل سنت تواریخ ابن جوزی, تاریخ تبری, گردیزی, ابن کثیر, فصیحی نزاد اسکندر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس نے خشیار سے جنگ کی, پھر کہتے ہیں کہ اس نے دار سے جنگ کی. ایک نقطہ بتاتا چلوں, عبری میں سین شین میں بدل جاتا ہے, یونانی میں ایک اوس آخر میں لگا دیا جاتا ہے. دارا کا بن گیا ہے داریوش, کورش کو کہا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اسکندر نے 7000 ایرانیوں کا قتل کیا, پھر کہتے ہیں کہ اسکندر نے کبھی ایران پر حملہ نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اس نے ایرانی بادشاہ کی بیٹیوں سے شادی کی, پھر کہتے ہیں کہ اس کے لیبرٹس کے ساتھ بھی تعلقات تھے, وہی عورت جو امریکہ میں مجسمہ آزادی کے نام سے کھڑی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 5 سے 6 فحاشہ کے ہمراہ, یہ ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. سچ تو یہ ہے کہ اسکندر ایک بہت صفاق اور جبار حوث باز شخص تھا. اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے خراسان میں جنگ کی, بابا میں اس نے قتل عام کیا, دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اس نے 12 شہر آباد کیے. اسکندریا کے نام سے ایک جگہ کہہ رہے ہیں ارسطو کا شاگرد ہے, دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے راستے میں آنے والی تمام لائبریریوں کو آگ لگا دی. اتنی تفصیل سے اس کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان نکات کے استعمال سے ہالی ووڈ میں ہمارے خلاف بہت فلمیں بنائی جاتی ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ اسکندر یورپی تھا, کہیں کہتے ہیں کہ عربی تھا, کہیں کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین تھا جس نے وہ رکاوٹ بنائی جو وہی دیوار چین ہے. کہیں کہتے ہیں کہ اس نے ذوالقرنین, کورش اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جنگ کی. کہیں کہتے ہیں کہ اس کے باپ کے نام کا بھی علم نہیں, کہیں اس کی 5ویں نسل کے جد کا نام بھی لکھا ہے. متریوس میتھن کبھی کہتے ہیں ایک تھا, کبھی کہتے ہیں دو تھے, کبھی یہ انصاف پسند بادشاہ ہے جس کا وزیر خضر ہے, کبھی یہ 300 قاف میم میں مشرک بادشاہ تھا جس کا وزیر فلاسفر تھا. خلاصہ یہ کہ یہ داستان کسی بھی طرح قرآن کی آیات سے میل نہیں کھاتی ہے, اور آج تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ذوالقرنین اسکندر تھا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان ذوالقرنین تھے, کیونکہ ذوالقرنین کے پاس بہت سی خاص قسم کے اختیارات بتائے گئے ہیں اور وہ موحد بھی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام ہے, کیونکہ ہمارے پاس حدیث بھی ہے جس کے مطابق عام ہوا ذوالقرنین کے اختیار میں تھی. دو طرح کی ہوا کا اختیار حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے خدا سے طلب کیا, ایک عام ہوا کا, ایک طوفانی ہوا کا. ذوالقرنین نے دونوں ہواؤں کو اختیار خدا سے مانگا. خدا نے صرف عام ہوا کا اختیار عطا کیا اور کہا کہ طوفانی ہوا کا اختیار صرف میری حجت کے لیے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس جو ہوا کا اختیار تھا, ایک تو ذوالقرنین کے پاس ہوا کا اختیار, دوسرا ان کا بہت تیز رفتاری سے حرکت کرنا, جیسے ابھی آیات میں بھی ہے کہ وسیلے کا استعمال کیا اور فوراً دوسری طرف پہنچ گئے. یہ وسیلہ کیا تھا جو اتنی تیزی سے لے کر جاتا تھا, لیکن قرآن نے واضح نہیں بتایا. جب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے, صرف کہا گیا ہے کہ وہ چلے گئے, نہیں بتایا گیا کہ کس طرح گئے, پیدل گئے, سواری سے گئے, کشتی سے گئے. لیکن ذوالقرنین کے بارے میں کہا کہ وسیلے کے استعمال سے گئے, اور حضرت سلیمان کے بارے میں کہا گیا کہ ہوا کے ذریعے آپ بین التلوئین میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتے. شاید یہ بھی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان کو ذوالقرنین کہا گیا. سورہ نمل آیت نمبر 16 میں بھی سبا سبا کا ذکر ہوا ہے. اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے, اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے. سورہ نمل آیت نمبر 16. لیکن یہ وہ روشدہ ہے, یہ دونوں ایک نہ تھے. ذوالقرنین کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ مشرکین نے لوگوں کو نجران کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ کچھ سوال ہمیں سکھا دیں جن کے جواب پیغمبر نہ دے سکیں. وہ بھی کہتے جاؤ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو, اصحاب کیف کا پوچھو. انہوں نے جب سوال پوچھے تو خدا نے بھی جواب دیا. اس بات پر ہم بحث کریں گے کہ کیوں خدا نے اس طرح کا ذکر کیا ہے, کیوں کہا کہ میں جلد ہی ان کے بارے میں نشانیاں لاؤں گا, پہلے کہا کہ جلد ہی ذکر کروں گا لیکن فوراً جواب دے دیا. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ لائن اضافی ہے جبکہ قرآن میں کچھ بھی اضافی نہیں. یہ ایک شاہکار ہے, ایک اعجاز ہے. میں نے اپنی طرف سے بڑا مارکا مارا, فرمیسور نمی معلومات ڈھونڈی, اس کی نشانیاں, ان کے علامات, ان کے مستقبل کی منصوبہ بندی, اور میں نے پیشن گوئی بھی کی کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں مستقبل میں, جو کافی درست بھی ثابت ہوئی. لیکن اب جب میں نے یہ کتاب قرآن کھولی, قرآن کے موضوعات پر مجھے احساس ہوتا ہے اور سب کتنا سطحی تھا. قرآن کے ایک لفظ میں کتنی علامات نکلتی ہیں, ایک طرح سے سمجھو کچھ اور دوسری طرح سے دیکھو تو ایک اور مطلب حاصل ہوتا ہے. کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایک آیت سے 50 سے 60 مطالب نکلتے ہیں اور درست مطالب نہ کر انسان کے لیے شکوک و شبہات ہوں. صحیح اور درست سے مراد وہ مطالب ہیں جو احادیث اور روایات سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. قرآن ایسی کتاب نہیں کہ جو جس طرح چاہے اس کا ترجمہ کر لے. کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نہ بادشاہ تھا, نہ پیغمبر تھا, نہ فرشتہ تھا, اور حضرت سلیمان کا ذکر قرآن نے واضح طور پر کیا ہے. بھلا یہاں قرآن ذوالقرنین کے نام سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور حضرت سلیمان نے بھلا کون سی دیوار یا رکاوٹ بنائی, کہاں ان کا یاجوج ماجوج سے سامنا ہوا, وہ بھلا کب چین آئے. اگلا امیدوار کے ذوالقرنین یمن کا بادشاہ تھا. اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ میں کچھ تاریخ دان سیرا اور تیجان کے نام کی کتاب میں ابو ریحانی نے اپنی کتاب میں, عثمان بن سعید نے شمس العلوم کتاب میں, ان سب نے ذوالقرنین کو بادشاہ بتایا ہے کہ جس نے یمن میں حکومت قائم کی اور وہ سد اور رکاوٹ بنائی جسے سد معرب کے نام سے جانتے ہیں. ڈیم معرب اس کا نام ذوالقرنین کیوں تھا؟ اس کے لمبے بالوں کی دو چٹیاں بناتے اور دونوں کندھوں پر رکھتے, دو شاخوں والا تاج. اس کے علاوہ قدیمی یمنی ناموں میں زی اور زو کا بہت زیادہ استعمال پایا جاتا ہے. ذوالقرنین یا ذوالقرنین, اب یہ یمنی ذوالقرنین کے کون کون امیدوار ہیں؟ یہاں عربوں کا ہاتھ کھلا ہوا تھا, جس کو مرضی شامل کر لیتے. کیا کیا داستان بنائی, مصعب بن عبداللہ, عبداللہ بن زہاب, محمد بن خالد, سہل ابن ذیل مرا, یہ سب ذوالقرنین ہو سکتے ہیں. یہ آخری وہ شخص ہے جس نے ابراہیم کے حق میں فیصلہ دیا, یعنی یہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا 4000 سال پہلے. عرب اس بات پر متفق ہیں کہ ذیل مرا ذوالقرنین تھا. اس کا نظم نامہ حضرت نوح سے ملتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارا ہے. ذوالقرنین جب بادشاہ بنا, تخت و تاج حاصل ہوا, تو خدا کے سامنے تواضع سے پیش آیا اور خضر کے ساتھ دوستی کر لی. ابو جعفر طبری کہتا ہے کہ فریدون کے زمانے میں, جو زہاق کا بیٹا ہے, ذوالقرنین اس زمانے میں تھا. دوسرے علماء کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ ابن عمران یا ابراہیم کے زمانے میں تھا. خدا نے صرف 4 پیغمبروں کو بادشاہی عطا کی ہے, داؤد, سلیمان, یوسف اور ذوالقرنین. یعنی تاریخ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو جو حکومت ملی وہ واقعی بہت عجیب تھی, جیسے حضرت سلیمان کی حکومت بہت عظیم تھی. ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا, ہوا ان کے اختیار میں تھی. ایسی کسی چیز کا ذکر ذوالقرنین کی حکومت کے لیے نہیں کیا گیا. سب سے بڑا شاہکار کاب الاحبار نے دکھایا. کاب الاحبار یہودی تھا, اسلام لایا, اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ خلفہ کے دربار کا شیخ بن گیا. جتنی بھی جعلی احادیث بنا سکتا تھا اس نے بنائی. ابو ہریرہ اس کا شاگرد تھا. اس کے مطابق ذوالقرنین ابن ذیل مرا تھا, جبکہ اسکندر عیسو کی اولاد میں سے ہے, اور اس کی نسل حضرت نوح سے جا ملتی ہے. اس کے بعد اسکندر کی داستان سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اسکندر بابا کی زمین پر پہنچا تو بابا کے یہودیوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا. اب یہاں یہودیوں کی ڈھیر ساری تعریفیں ہیں. اسکندر نے کہا کہ تمہارے گھروں کے دروازے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا, ہم تو چور نہیں ہیں. پھر کہا تمہارے پاس پیسے نہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو ضرورت نہیں، یعنی بابا میں رہنے والے یہودیوں کی ایسی خصوصیات بیان کی ہیں اس نے کہ ہم جو مہدوی معاشرے کے لوگوں کو خصوصیات بیان کرتے ہیں تب بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس نے اپنے یہودی نسب کا اچھا حق ادا کیا ہے اور عجیب و غریب تعریفیں کرتا ہے۔ اسکندر کے اس مارے نسب کو ڈھونڈنا انسان کو تھکا دیتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ وہ کتنا فضول کام انجام دے رہا ہے۔ اگلی تاریخ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک خلائی مخلوق تھا اور آسمان سے زمین پر لوگوں کی مدد کے لیے آتا تھا، اور وہ سببہ بھی اڑن تشتری تھی جس میں وہ آتا تھا، اسی لیے ایک دم مشرق میں جاتا تھا مسئلہ حل کرتا تھا، پھر مغرب میں جاتا تھا مسئلہ حل کرتا تھا، اور اس کے پاس بہت جدید ٹیکنالوجی تھی کہ اس نے وہ صد بنائی تھی۔ سیوتی نے بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ فرشتہ تھا یا فضائی مخلوق تھا۔ ذوالقرنین یعنی دو سینگ والا، ماضی میں سمجھتے تھے کہ زمین پر صرف دو موسم ہیں، سردی گرمی، اور زمین گائے کے دو سینگوں پر کھڑی ہے۔ جب یہ گائے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر زمین منتقل کرتی ہے تو سردی گرمی ہو جاتی ہے، دو سینگ والا کون ہے؟ ذوالقرنین یعنی یہ گائے ہے۔ اور بندہ واقعی اس بات کا کیا تجزیہ کرے؟ تو علم نجوم کے مطابق یہ گائے یا گوسالہ اور اس کے سینگ، جسے اب حمل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو علم نجوم کی کتنی اطلاعات ہیں؟ 2000 سال پہلے زمین کا افق مختلف تھا، یعنی زمین مدار میں حرکت کر رہی ہے، جہاں یہ 2000 سال پہلے تھی اب نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے جو افق پر ستارہ نظر آتا تھا اب نہیں آ سکتا۔ ان کے مطابق جو ستارہ پہلے برج حمل میں تھا آج برج حوت میں ہے۔ آپ ان ستاروں کی ترتیب بھی دیکھیں، پہلے گائے کا بچہ آتا ہے، پھر گائے آتی ہے۔ ہم مچھلی کھاتے ہیں عید نوروز میں تاکہ موسم بہار میں داخل ہو سکے۔ اس کے مطابق یہ ذوالقرنین جو فضائی مخلوق ہے، ایسے شہر میں پہنچا کہ وہاں آتش فشاں کا پہاڑ تھا۔ یاجوج ماجوج بھی وہ لاوا ہیں جو اس میں سے نکل رہے تھے۔ یاجوج کا مطلب ہے آگ لگاتار، اور ماجوج جو آگ لگانے کے لیے مدد کرتا ہے اور لکڑیاں جمع کرتا ہے۔ اس کو عربوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، یہ مغلی زبان میں گوگو ماگوگ ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ الفاظ مغوی ہیں، یونانی میں، پھر یونانی سے عبری میں، اور عبری سے عربی میں آئے۔ پھر ذوالقرنین نے اس آتش فشاں پہاڑ کے اوپر لوہے کی سیل لگا دی، اور پھر تانبا بھی پگھلا کر ڈال دیا، اور قیامت والے دن یہ دوبارہ کھلے گا اور اس میں سے لاوا پھر ابلنے لگے گا۔ ویسے تو لاوا ایسی خوفناک چیز ہے کہ پہاڑ ہلا دیتا ہے، پلا لوہا کیا چیز ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ ایک فرقہ ہے رائے لسٹ، انہیں یہ داستان بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو خلا سے زمین پر آتا تھا، یہ خود خدا تھا، خدا خلا میں رہتا ہے، کبھی کبھار دورہ کرنے کے لیے زمین پر آ جاتا ہے کہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین چین کا حاکم تھا 200 سال قبل میلادی۔ یہ چین کا وہ پہلا حکمران تھا جس نے چین کو یکجا کر دیا۔ یہ شخص چین میں قانون لے کر آیا۔ دیوار چین بھی جو 7,003 کلومیٹر ہے اس نے بنائی۔ دیوار چین میں کچھ جگہوں پر پہاڑ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ان پہاڑوں کو دیوار چین میں شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو یہ دیوار ذوالقرنین نے مغلوں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی کہ وہ یاجوج ماجوج تھے۔ چین کا یہ حاکم، یہ شخص ڈکٹیٹر تھا، یہ اپنے مخالفوں کا قتل کرتا اور کتابوں کو جلا دیتا، مخصوصاً وہ کتابیں جو ان کے عقائد کے خلاف تھی، سب کو جلا دیا، دشمنوں کا قتل کیا۔ یہ شخص کافر تھا۔ اس شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کے لیے ہزاروں سپاہی کے مجسمے بنائے جائیں اور اس کے ساتھ گھوڑوں سمیت دفن کیے جائیں۔ جس شخص نے کھدائی کی پہلی بار، وہ یہ منظر دیکھ کر سخت ڈر گیا۔ یہ سپاہی اور گھوڑے جو اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی وہ یہاں وہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرتا رہے۔ اگلے امیدوار کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذوالقرنین ہیں۔ ذوالقرنین کے لیے جو نام اور صفت کا استعمال ہوا اور روایات اور احادیث میں مقرر ہوا ہے، اور بہت تواتر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا تعلق امیر المومنین علیہ السلام سے ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالقرنین ایک شائستہ بندے تھے کہ خدا نے ان لوگوں پر حجت بنائی تھی. اس نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی اور تقوی الہی اپنانے کا حکم دیا, لیکن انہوں نے اس کے سر کے ایک حصے پر مارا تو اس وجہ سے وہ اپنے لوگوں کے سامنے سے غائب ہو گیا, غیبت میں چلا گیا. کہتے ہیں یا مر گیا یا جنگل میں غائب ہو گیا, پھر یا دوبارہ زندہ ہوا یا ظاہر ہوا اور اپنی قوم کی طرف لوٹا. پھر انہوں نے اس کے سر کے دوسرے حصے پر وار کیا. آپ لوگوں کے درمیان بھی ایک شخص ایسا ہے جو اس شیوے پر عمل کرتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ احزاب میں ایک چوٹ سر پر لگی. اس کے بعد مسجد کوفہ میں بھی یہی ہوا. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی طرح کا ایک شخص ہماری قوم میں بھی موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ذوالقرنین کے تعلق کی یہ روایت موجود ہے. اہل بیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقرنین کے نام اور صفت کا استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ علی علیہ السلام ذوالقرنین ہیں. اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں, کیونکہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ذوالقرنین کون ہے تو جواب صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شخص ماضی میں تھا. بھلا کہہ دیتے کہ علی علیہ السلام ہیں, بلکہ ذوالقرنین کے لقب کا استعمال کیا. مرحوم مجلسی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی علیہ السلام, تم میری امت کو خوشخبری دینے والے ہو, تم حوض کوثر کے صاحب ہو, اس کے ساقی ہو, اور اے علی علیہ السلام تم ہماری امت کے ذوالقرنین ہو. یہ ذوالقرنین کو علی علیہ السلام سے نسبت دینا ایک کوڈ ہے, ایک چھپی علامت ہے کہ بعد میں جس پر سے پردہ اٹھتا ہے. ملا صدر اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام تم اس امت کے ذوالقرنین ہو. شیخ مفید نے روایت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام, تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اور تم جنت کے ذوالقرنین ہو. یہ اشارے ذوالقرنین کی صفت کی وجہ سے کیے گئے. کسی نے کہا سر پر دوبارہ چوٹ لگنے کی وجہ سے, کچھ کہتے ہیں کیونکہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے والد ہیں, اس لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں پر جنت اٹھائے ہیں, اس لیے, اور اس طرح کی مختلف روایات. ابن الحدیث نہج البلاغہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ذوالقرنین میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرو. یہ کتنے عجیب و غریب اشارے ہیں. لوگوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سنا ہوا تھا, ان صفات کو مختلف احادیث میں علی علیہ السلام سے نسبت دی گئی. یہ ایسی صفات ہیں جو علی علیہ السلام میں ہیں. ان بارے میں بہت سی روایات ہمارے پاس, افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ کہیں پر ان روایات کا نہ استعمال کیا گیا نہ ذکر کیا گیا. شیخ صدوق امالی میں امام رضا علیہ السلام سے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر امت کے صدیقین اور فاروق ہیں, اور میری امت کے صدیق اور فاروق علی علیہ السلام ہیں, اور وہ کشتی نجات ہیں, اور میری امت کے یوشا شمون اور ذوالقرنین ہیں. اس شیخ صدوق کی روایت میں ہے کہ اے علی علیہ السلام تمہارے پیروان اللہ کا حزب ہیں. اسے یاد رکھیے گا, اس کا استعمال میں نے آگے کرنا ہے. علامہ مجلسی نے ایک روایت بیان کی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم میری امت کے ذوالقرنین ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو زمانے گزارے, ایک اسلام سے پہلے, ایک اسلام کے بعد. دوسرا یہ کہ ذوالقرنین کی طرح آپ سادہ زیست اور خدا کی طرف معیدہ معین تھے اور لوگوں کے رہنما تھے. ذوالقرنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھا اور خدا الہام کے ذریعے اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. تیسرا یہ کہ ان کے سر پر دو چوٹیں لگی. چوتھا یہ کہ ان کے پاس دین اور دنیا کی طاقت ہے. اگلا یہ کہ ذوالقرنین کے پاس مشرق اور مغرب کی حکومت تھی, اور امام علی علیہ السلام بھی جنت کی تقسیم کرنے والے ہیں, یعنی جنت کا اختیار آپ علیہ السلام کے پاس ہے. بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ اس روایت میں ذکر ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام مشرق و مغرب کے بادشاہ ہوں گے. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام ذوالقرنین ہیں. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں جو تاریخ میں دوبارہ رجعت کریں گے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ آخری شخص ہوں گے جو زمین پر زندگی گزاریں گے. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد باقی اہل بیت علیہ السلام کی رجعت کا موضوع موجود ہے. ہم سب کا واپس آنا ریاضیارت آل یسین کی بات کی رجعت حق ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے. وہ زمین پر آخری شخص ہوں گے اور مشرق و مغرب ان کی دسترس میں ہوگا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام 1% بھی یہ تاریخ میں گزرنے والے ذوالقرنین نہیں ہیں. اب اس موضوع کو بھی زیر بحث لائیں کہ کیونکہ آپ کو ذوالقرنین سے نسبت دی گئی، اگلا امیدوار قورش کبیر خورس ایران کی تاریخ میں گزرنے والا حاکم. قورش کے بارے میں ابو الکلام آزاد مولانا مودودی، علامہ طباطبائی، آیت اللہ مکارم شیرازی اور کافی دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ قورش ذوالقرنین ہو سکتا ہے، اور آخرین تحقیقات کے مطابق سب سے زیادہ جو شخص ذوالقرنین سے مشابہت رکھتا ہے وہ قورش کبیر ہے. یونانی زبان میں قورش خورس کہا جاتا ہے. 229 سے 559 کاف میم ایران کا بادشاہ تھا، پارسی نسل سے تھا. تو رات میں قورش خورس کو یہودیوں کا منجمی بتایا گیا. یہ لوگ 70 سال تک بختول نصر کے غلام رہے، تو قورش ایک وسیلہ تھا جس نے امت کو نجات دی. بختول نصر نے جتنے وسائل ہیکل سے لائے تھے قورش نے وہ سائل واپس بیت المقدس کو بھیج دیے. وہ دلائل جس کی وجہ سے قورش کو ذوالقرنین سمجھا جاتا ہے، نمبر ایک، قورش کی بہت زیادہ تعریف و تمجید کی وجہ سے قدیمی تورات یعنی قورش کو یہودیوں کے معاشی منجمی کے درجے تک لے کر گئے. کہتے ہیں یہی ہے جس نے تمہیں نجات دی. یہ لوگ 70 سال کے لیے بابل میں بخت النصر کے اسیر تھے. جب وہ مرا اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے بھی انہیں بہت اذیت دی. حضرت دانیال نبی اس زمانے کا اہم کردار ہیں. انہوں نے اس زمانے میں زندگی گزاری، ان لوگوں کو دیکھا اور قورش کو بھی دیکھا. خداوند نے اپنے مسیح قورش سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا ہاتھ دیا ہے تاکہ اس کے توسط سے امت کو نجات دے سکوں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ قورش خدا کا وسیلہ تھا کہ امتوں کی نجات دلا سکے. تورات کی آیات نمبر ایک، خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کے امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے سامنے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں. نمبر دو، میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہ کو ہموار بنا دوں گا. میں پیتل کے درختوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا. نمبر تین، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا. یہاں پر مشرق اور مغرب کا ذکر بھی اڑ دیا. تورات یعنی کتاب اشیاء نبی یا عیسیٰ نبی باب 45، انجیل کتاب عزرا باب 5 آیت نمبر 15-16. لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے. 14 اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی جن کو بنوقد نظر بخت النظر یروشلم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا. اس کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور اس کو شیزر نامی ایک شخص کو جس نے خاتم بنایا تھا سونپ دیا. نمبر 15، اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کے ہیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا. 16، تب اسی شیبزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر ابھی تیار نہیں ہوا. بخت النصر نے بیت المقدس کو خراب کر دیا. قورش کی وجہ سے وہ سارا سامان واپس آ گیا. اس وقت سے یہ اب تک بن رہا ہے، تیار نہیں ہوا. خدا نے حکم دیا کہ قورش کو میرے لیے گھر بناؤ. कॉरेश ने भी कहा घर बनाऊं, लेकिन इनमें से कोई भी ना गया। उन्होंने कहा यहाँ से अच्छी जगह क्या हो सकती है। किताब ईसाया नबी बाप 44 आयत नंबर 28 जो कॉरेश के हक में होता है वो मेरा चरवाहा है, मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और वो यरूशलेम की बाबत कहता है कि वो तामीर किया जाएगा और हिकल की बाबत की इसकी बुनियाद डाली जाएगी। दानियाल नबी का ख्वाब इस किस्से का ओज है। इस किस्से में जिस शख्स का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल जुल्करनैन जैसा है। करनी इब्री है, करनहीम इब्रानी में लफ्ज के आखिर में हीम का इजाफा कर देती है। दानियाल नबी का ख्वाब जुल्करनैन से शबाहत रखता है। इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 2-9 आयत नंबर 2 और मैंने आलम रोया में देखा और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कैसरे सोसन में था जो सोबा इलाम में है। फिर मैंने आलम रोया ही में देखा कि मैं दरियाई ओलाई के किनारे पर हूँ। आयत नंबर 3 तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके दो सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। आयत नंबर 4 मैंने इस मेंढे को देखा कि मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर इसके सामने खड़ा हो सका और न कोई इससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। आयत नंबर 5 और मैं सोच रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रवि जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छोड़ा, और इस बकरे की दो सींगों के आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था। आयत नंबर 6 और वो इस दो सींग वाले मेंढे के पास जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा आया और अपने जोर के कहर से इस पर हमलावर हुआ। आयत नंबर 7 और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और इसका गजब इस पर भड़का और इसने मेंढे को मारा और इसके दोनों सींग तोड़ डाले और मेंढे में इसके मुकाबले की ताप ना थी, पर जिसने इसे जमीन पर पटक दिया और इसे लताड़ा और कोई न था कि मेंढे को इससे छुड़ा सके। आयत नंबर 8 और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ और जब वो निहायत जोर आवर हुआ तो इसका बड़ा सींग टूट गया और इसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। आयत नंबर 9 और इनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। इंजील दानियाल नबी का ख्वाब बाब नंबर 8 आयत नंबर 9-21 आयत नंबर 9 और इनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। आयत नंबर 10 और वो बढ़कर इजराम फलक तक पहुंचा और इसने बास इजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा। आयत नंबर 11 बल्कि इसने इजराम के फरमारवा अपने बुलाब को बुलंद किया और इससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और इसका मुकद्दस गिराया। आयत नंबर 12 और इजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत इसके हवाला किए गए और इसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। आयत नंबर 13 तब मैंने एक कुत्सी को कलाम करते सुना और दूसरे कुत्सी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाला खताकारी की रोया जिसमें मुकद्दस और इजराम पायमाल होते हैं कब तक रहेगी। आयत नंबर 14 और इसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक इसके बाद मुकद्दस पाक किया जाएगा। आयत नंबर 15 फिर यूं हुआ कि जब मैं दानी ईल ने कि रोया देखी और इसकी ताबीर की फिक्र में था तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है। आयत नंबर 16 और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज सुनी जिसने बुलंद आवाज से कहा कि ए जिब्राइल इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दे। चुनाचा वो जहां मैं खड़ा था नजदीक आया और इसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा, पर इसने मुझसे कहा ए आदमजात समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाने की बाबत है। आयत नंबर 18 और जब वो मुझसे बातें कर रहा था मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था लेकिन इसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया। आयत नंबर 19 और कहा देख मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा क्योंकि ये अम्र आखिरी मुकर्रर वक्त की बाबत है। आयत नंबर 20, जो मेंढा तूने देखा इसके दोनों सींग मादी और फारिस के बादशाह हैं। नंबर 21, अब वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है और इसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। खुलासा ये कि बख्तुन नसर ने बैतुल मुकद्दस को खराब कर दिया। कौरिश की वजह से वो सारा सामान वापस आ गया। इस वक्त से ये अब तक बन रहा है, तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर इन चीजों को लेकर जाएं। कुछ लोगों ने मुखालिफत की। कौरिश ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि तमाम चीजों को वापस ले जाओ। खुद खुदा बनी इसराइल का खुदा ये कह रहा है। खुदा ने हुक्म दिया है कि कौरिश को कि मेरे लिए घर बनाओ। कौरिश ने भी कहा, घर बनाओ, लेकिन इनमें से कोई भी ना गया। दानियाल नबी का ख्वाब इस किस्से का ओज है। इस किस्से में जिस शख्स का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल जुल्करनैन जैसा है। करनी इबरी है। करनहीम इब्रानी में लफ्ज के आखिर में हीम का इजाफा कर देते हैं। जिब्राइल मुझ दानियाल नबी से बात कर रहा था। अल्लामा तबतबाई आयतुल्ला मकारम शिराजी ने जो कौरिश को जुल्करनैन कहा है, इसकी असास यही इंजील है। ये सच है कि तौरात में तहरीफ हो चुकी है, लेकिन उल्मा का नजरिया यह है कि इस पर नजर डाली जा सकती है कि लोग खुदा को मानते हैं, जन्नत और दोजख को भी मानते हैं, पैगंबर को भी मानते हैं, लेकिन खुदा पैगंबर के साथ कुश्ती लड़ता है। मूसा, इलियास, दाऊद, सुलेमान सबको मानते हैं, लेकिन इनकी इस्मत में तहरीफ करते हैं। वो बादशाह बनेगा और इसकी चार सल्तनतें बनेंगी। यहूदी मुतकिद हैं कि दानियाल नबी कौरिश के वजीर थे और दोनों शूश ईरान के इलाके में थे। अभी भी दानियाल नबी की कब्र शूश में है। सफा नंबर 42 पर दूसरी रिकॉर्डिंग इख्तिताम पजीर होती है। अब हम इंशाल्लाह तीसरी रिकॉर्डिंग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वस्सलाम।